23 میں پارے کی تلاوت کی گئی ہے آج، جس میں ابتدا میں سورہ یاسین، پھر صافات اور پھر سورہ سعد اور زمر کا کچھ حصہ ہے. سورہ یاسین کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا دل ہے، لیکن یہ ہماری بدنصیبی کہہ لیں کہ کوئی آدمی سورہ یاسین پڑھ رہا ہو تو سمجھ میں یہ آتا کہ شاید اب اس کی رخصتی کا وقت آ گیا، اس لیے جو ہے وہ سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے. بالکل آخر میں جب دیکھتے ہیں کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے، سانس اٹک رہا ہے، تبھی جا کے پڑھتے ہیں، اس سے پہلے نہیں پڑھتے کہ کہیں اس سے پہلے یہ چلا نہ جائے. ایک صاحب تو مذاق اللہ تعالیٰ محفوظ کرے یہ کہا کرتے تھے، میں جہاں پڑھتا ہوں وہ بےچارہ چلا ہی جاتا. تو یہ غلط فہمی ہے ہماری، کم علمی ہے، کہ سورہ یاسین کوئی اس مقصد کے لیے نہیں ہے کہ جہاں پڑھو وہ بےچارہ ضرور مری جائے گا، ایسا نہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم پڑھا کرو، اگر اللہ رب العزت نے صحت دینی ہے تو صحت ادا فرما دیں گے جلد از جلد، اور اگر اس کا وقت آخر آ چکا ہے تو آسانی کے ساتھ رخصت ہو جائے گا، تکلیف نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، یہ مقصد ہے. اس لیے سورہ یاسین کا پڑھنا یہ آخری وقت میں عام طور پر اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسانی کے معاملہ فرمائے، پریشانی سے نجات عطا فرما دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس لیے بھی کہ اگر اللہ نے شفا دینی تو شفا عطا فرما دے، کیونکہ شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، اور بعض نے فرمایا کہ یہ سورت جو ہے نجات دینے والی بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جہنم سے نجات عطا فرمائے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو کم از کم روزانہ صبح ایک مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کر لینی چاہیے، بڑی ہی بابرکت اور مبارک سورت ہے. اس کی ابتدا سورہ یاسین کی لفظ یاسین سے ہے، اور یاسین حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ حرف ہیں جس کا کوئی ترجمہ کوئی معنی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کا معنی نہیں جانتے. بعض نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس لیے امام مالک رحمہ اللہ غالباً اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ نام رکھنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر اللہ کا نام ہے تو نہ جانے اس کے کیا معنی ہیں، ہو سکتا ہے رزاق جیسے معنی ہوں یا رحمان جیسے معنی ہوں، تو کسی کو یاسین کہہ کے بلانا مناسب نہ ہو شاید، اس لیے ان کے نزدیک تو یہ درست نہیں. لیکن باقی ائمہ اکرام فرماتے ہیں کہ یہ یاسین نام رکھنا جائز ہے، اس لیے کہ آج ہی پارے میں جو تلاوت کی گئی ہے الیاسین یا آل یاسین، دونوں طرح سے اس کی روایت جائز ہے، تو اس میں آل یاسین کا جو خاص تحریر ہے وہ یا علی زبر یا اور سین یا اور نون، اس لیے اگر کسی کا نام رکھا جائے تو یاسین کو اس طرح نہیں لکھنا چاہیے جیسے قرآن میں یاسین میں لکھا ہوا، یاسین کے شروع میں جو یاسین لکھا ہوا ہے اس طریقے سے یاسین مت لکھیں اگر کسی نے نام یاسین لکھا ہے، بلکہ اس کے یاسین کا جو رسم الخط ہے وہ یا علی زبر یا سین یا اور نون، اس طریقے سے لکھنا جائز ہے. اور جب نام رکھیں تو پھر یاسین اس طرح سے لکھنا چاہیے. یہ جو یاسین یہاں لکھا ہوا یاسین، چونکہ اس کے معنی معلوم نہیں ہے اور ممکن ہے یہ اللہ کے نام ہو اور کوئی ایسا معنی ہو جو کسی انسان پر بولنا مناسب نہ ہو، تو اس لیے اس میں لکھنے میں ذرا خیال کرنا چاہیے کہ یاسین لکھتے ہوئے وہ تلفظ استعمال کریں، وہ رسم الخط استعمال کریں جو میں نے ابھی بتایا. اس سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے کچھ انبیاء کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قصبے کی طرف، قریے کی طرف بھیجا، وہاں کے لوگوں نے ان کو نہ مانا، اور جو عام طور پر لوگوں کا حال ہے ان کے ساتھ زیادتی کی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا قصبے سے، اور اس نے لوگوں کو آگے کہا کہ دیکھو بھائی تم ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرستادہ اور رسول ہیں، اور ایسا نہ کرو. لوگوں نے اس کو بھی مارا پیٹا، یہاں تک کہ بیچارہ ہو اس کی روح قبض ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے مرتے وقت غالباً اس کو جنت کا نظارہ کرا دیا، تو اس نے دل میں جو بات سوچی اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کاش میری قوم جو ہے وہ میری جگہ دیکھ لیتی کہ اللہ نے مجھے کیا مقام عطا فرمایا. یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ نے میری مغفرت کر دی اور اللہ نے جو میرا اکرام کیا ہے کاش کہ میری قوم دیکھ لیتی. یہ ہمیشہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ درد دل رکھتے ہیں ہمیشہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت سکون کی عطا فرمائی ہوئی ہے کاش کہ اس سے اہل دل بھی آگاہ ہو جائیں اور واقف ہو جائیں تو وہ سکون قلب انہیں بھی حاصل ہو جائے جو اللہ کے نیک بندوں کو حاصل ہوتا ہے. تو بلا شک و شبہ اس میں کوئی شک نہیں. اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس سورت میں چونکہ ایمان کا کافی ذکر ہے, آخرت کا ذکر ہے, اور آخرت بنیادی عقیدہ ہے. اگر کسی شخص کا یہ یقین مستحکم اور پختہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے, تو پھر ہم جو کام الٹے سیدھے کر لیتے ہیں وہ کرتے ہوئے 10 بار سوچیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ہاں جو گرفت ہو جائے اور وہاں پر جو ہے اگر پوچھ گچھ ہو گئی تو کیا ہوگا. اس لیے یہاں پر قیامت کا بھی ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, کہ آج کے دن ہم منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ان کے پیر گواہی دیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں دنیا میں. آپ نے پہلے ایک پارے میں یہ بات سنی کہ اول مشرکین انکار کریں گے, کافر انکار کریں گے اور کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین, کہ اللہ ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں, اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے. اللہ تعالیٰ پھر ان کی زبان پر تالا لگا دیں گے. اس کو یہاں پر ذکر فرمایا الیوم نختم, ہم آج کے دن مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر, یعنی زبان ان کی بول نہ سکے گی, البتہ ہاتھ بولیں گے, پاؤں بولیں گے, جسم کا ہر عضو جو ہے وہ گواہی دے گا کہ اس سے اس نے کیا کام کیا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ایسی رسوائی سے. دنیا کے اندر آدمی رسوائی سے ڈرتا ہے تو آخرت کی رسوائی تو ایسی ہے کہ جہاں 124,000 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام, ان کی قومیں, امتیں, یہ ساری کی ساری موجود ہوں گی, تو اصل میں اس کا اندازہ اور ادراک چونکہ ہم نہیں کرتے, اس لیے آخرت کی رسوائی کو تو ہم آسان سمجھتے ہیں اور دنیا کی رسوائی سے بچتے ہیں. حالانکہ دنیا کی رسوائی کوئی رسوائی نہیں, اللہ تعالیٰ یہاں کی رسوائیوں سے محفوظ فرمائے اور آخرت کی رسوائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حفاظت فرمائے. اسی صورت میں آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ انسان کو تم نہیں دیکھتے, اولم یرا الانسان انا خلقناہ من نطفہ, انسان کو تم نے نہیں دیکھا جس کو ہم نے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا, یعنی اللہ نے انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی ہے کہ دیکھو تمہاری پیدائش کتنے ناپاک پانی کے قطرے سے ہے, لیکن تمہارا معاملہ کیا ہے, فائدہ ہوا قسیم مبین, جھگڑتا اللہ کے سامنے کھڑے ہو, میں یہ نہیں کروں گا, میں ایسے نہیں ہونے دوں گا. تو بعض اوقات آدمی جھگڑتا ہے, ایک منافق کے بارے میں یا کافر کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی, اس نے جو ہے وہ ایک پرانی ہڈی جو ایک شخص کا انتقال ہو چکا تھا قبرستان میں, پرانی ایک بوسیدہ ہڈی پڑی ہوئی تھی نہ جانے کب کی پڑی ہوئی تھی, اس نے ہاتھ میں لی اور ہاتھ میں لے کر اس کو جب تھوڑا سا اس نے دبایا تو وہ ریزہ ہو گئی, بھربری ہو کر ختم ہو گئی. اس نے کہا کہ کیا تم اس سے ڈراتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو زندہ کریں گے, یعنی یہ ہڈی جو اس میں طاقت اتنی بھی نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ کا دباؤ سہ سکیں, انگلی کا دباؤ سہ سکیں, بھربری ہو گئی, تو کیا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعد میں مرنے کے بعد جب یہ ہم ہڈیاں ہماری گل سڑ جائیں گی تو اللہ میاں ہمیں زندہ کریں گے؟ تو گویا اس نے جھگڑے کسی صورت پیدا کی. اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ اے انسان ہم نے تجھے پیدا کیا ہے ناپاک قطرے سے, پیدا ہوا قسیم و مبین, تو کھلم کھلا جھگڑنے لگا اللہ تعالیٰ سے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ, ہمارے لیے مثالیں دیتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا. اللہ نے پیدا جب کیا تھا تو کیا کچھ ہڈیوں کا برادہ تھا پہلے سے؟ اللہ نے جب پیدا کیا تو وہ برادہ بھی نہیں تھا, تو جو خدا بغیر برادے کے تجھے پیدا کرنے پر قادر ہے, اب تو برادہ تو موجود ہے, کچھ نہ کچھ تو ہے, اب کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ جب کچھ بھی بنیاد نہیں تھی تب اللہ نے پیدا کر دیا, تو اب کچھ نہ کچھ تو بنیاد ہے, چلو وہ سیدھا ہڈی ہی صحیح, ایسی ہڈی ہی صحیح کہ جو صفوف بن جائے, لیکن کچھ نہ کچھ تو ہے. تو جو خدا پہلے پیدا کرنے پر قادر ہے وہ خدا بعد میں بھی پیدا کر سکتا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمارے ایمانوں کو اور مضبوط کر دیا کہ تم اس کا یقین رکھو کہ اللہ نے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کرنا ہے, اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ تم سے سوال جواب کریں گے اور پوچھیں گے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وهی رمیم, یعنی اس نے یہ اعتراض کیا تھا کہ کون ان ہڈیوں کو دوبارہ جس میں روح پھونکے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, آپ کہہ دیجئے کہ وہی ذات زندہ کرے گی جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. وہ بکل خلق علیم, وہ ہر چیز کی خلقت کو جانتا ہے کہ کیسے پیدا کرنا ہے, یہ فارمولہ تو اس کے پاس ہے, وہ جانتا ہے. اور آگے اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، ارے اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جو دو سب درختوں کی ٹہنیوں سے آگ پیدا کر دے. اس کا مطلب ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ درخت جب سوکھ جاتا ہے تو جلانے کے کام آتا ہے، لیکن گیلا ہوتا ہے تو اس میں پانی ہوتا ہے آسانی سے نہیں جلتا، لیکن یہی درخت جب بعد میں سوکھ جاتا ہے تو اس سے شعلے لپکتے ہیں، کتنی آسانی کے ساتھ آگ لگتی ہے لکڑی میں. اور ایک اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل عرب کے ہاں درخت ہوا کرتے تھے دو قسم کے، تو دونوں جو ہیں وہ پانی سے بھرے ہوئے سب درخت ہوتے تھے، لیکن اہل عرب ان میں سے دونوں کو مسواک کی ٹہنیوں کی طرح کاٹتے تھے اور کاٹ کر ایک ٹہنی کو دوسری ٹہنی پر رگڑتے تھے تو اس سے آگ نکلتی تھی. اس کو یہاں پر ذکر فرمایا، الذی جعل لکم، بے شک بنایا تمہارے لیے، من الشجر الاخضر، سبز درخت سے، نارا، آگ کو. اور آخر میں فرمایا اللہ تعالی نے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو. انما امرہ اذا اراد شیئا، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں کہ وہ ہو جائے تو انہیں صرف یہ کہنا پڑتا ہے کن فیکون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. ہماری طرح تھوڑی ہے کہ اس کے لیے صدیاں لگیں گی، سوچنے میں مشورہ کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہیں، ان کو تو صرف لفظ کن کہنا پڑتا ہے. دیکھیے آگ کا کام جلانا ہے لیکن اللہ کہتے ہیں نہ جلا، نہیں جلا. چھری کا کام ذبح کرنا ہے لیکن حلقوم اسماعیل پر جب چلاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مت چل، نہیں جلتی. یہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جس کو چاہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہے جب چاہیں وہ سلب کر لیں. اللہ تعالیٰ چاہیں تو نمرود جیسے کافر کا دماغ ایک لنگڑے مچھر سے درست کرا دیں. اس کے دماغ میں گھس گیا تھا اور اس کے بعد جب تک اس کو جوتے نہیں لگتے تھے چین نہیں آتا تھا، یعنی اس کو جو ہے وہ اچھلتا کودتا رہتا تھا. تو پھر کہتا تھا کہ بھائی جوتا پکڑ کے دماغ میں مارو، وہ جو مچھر ہے اندر تنگ کر رہا ہے، تب جا کے وہ جو ہے اس کو سکون ملتا تھا. تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو نمرود جیسے بادشاہ کا دماغ جو ہے وہ جوتوں سے درست کر دیں. اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ محفوظ فرمائے، آزمائش میں نہ ڈالے بس کسی نے. سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی حشر کا بھی ذکر فرمایا ہے اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور خاص طور پر دو اشخاص جو آپس میں دوست تھے ان کا ذکر فرمایا ہے. دو آدمی تھے، دوستی تھی ان میں آپس میں، انہوں نے شراکت کی ایک جگہ، اس سے انہیں اس وقت 8,000 دینار یا درہم فائدہ کے ملے. تو دونوں نے آپس میں نفع تقسیم کر لیا 4,000 روپے. ایک شخص جو تھا اس میں منکر تھا آخرت کا، اور دوسرا جو تھا وہ آخرت کو ماننے والا تھا. تو جب دونوں نے نفع تقسیم کر لیا تو جو شخص منکر قیامت تھا اس نے اپنی ضرورت میں ان کو خرچ کیا، کہ سب سے پہلے 1,000 کا اس نے ایک پلاٹ خریدا. جب اس نیک آدمی کو پتا چلا کہ اس نے پلاٹ خریدا ہے، زمین خریدی ہے، اس نے اللہ رب العزت سے سودا کیا کہ اللہ اس نے دنیا میں ایک زمین خریدی ہے، میں تجھ سے جنت کا سودا کرتا ہوں، مجھے جنت میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ پلاٹ دے دے اور زمین دے دے، اور میں جس نے اس نے 1,000 روپے کی زمین خریدی ہے یہ 1,000 روپے میں تیرے راستے میں لٹاتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں. اللہ کے لیے اس نے 1,000 روپے دے دیے کسی کو، ضرورت مند کو. پھر بعد میں پتا چلا کہ اس نے اس زمین پر محل تعمیر کیا، بڑا زبردست باغ تعمیر کیا. اس نے اللہ سے سوچا کہ اللہ میاں، میں تجھ سے جنت میں مکان اور محل مانگتا ہوں اور وہاں کے باغات طلب کرتا ہوں، اور 1,000 روپے اس نے اس پر لگائے ہیں، تو یہ 1,000 روپے میں تیرے دام پر خرچ کرتا ہوں، تو مجھے وہاں پر عطا فرمانا اور میں آپ سے سودا کرتا ہوں. یہ اس نے 1,000 روپے اس طرح تقسیم کر دیے. پھر اس نے 1,000 روپے تیسرے 1,000 روپے جو ہیں مزید کسی نیک کام پر خرچ، اپنی ضرورت کے لیے خرچ کیے، تو اس نے شادی کی، اور شادی کے جب کی تو اس کو پتا چلا، اس نے کہا اللہ میاں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہاں پر میری حوروں سے شادی کرا دیں، اس لیے یہ میں 1,000 روپے بھی تیرے راستے میں دیتا ہوں کہ یہاں تو ہو یا نہ ہو لیکن وہاں پر مجھے یہ نعمت ملے. چنانچہ اس نے وہ 1,000 روپے وہ بھی خیرات کر دی، اور اسی طریقے سے بعد میں 1,000 روپے اس شخص نے اپنی ضرورت میں خرچ کی، اس نے وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دی. ایک عرصے کے بعد اسے کچھ ضرورت محسوس ہوئی، جو نیک آدمی تھا، اب یہ اس شخص کے پاس گیا جو آخرت کا منکر تھا، اس سے کہا کہ بھائی مجھے فلاں ضرورت پیش آ گئی ہے، اگر تمہارے پاس کچھ رقم ہو تو دے دو، میں تمہیں بعد میں لوٹا دوں گا، آپس میں دوستی تھی. تو اس نے کہا کہ وہ تمہارے پیسے کیا ہوئے، تمہارے پاس بھی تو تھے، وہ کہاں گئے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے تو اس طریقے سے وہ اللہ کے لیے جو ہے وہ سودا کر لی اللہ تعالیٰ سے. تو اس نے کہا کہ کیا تجھے یقین ہے کہ مرنے کے بعد تو دوبارہ زندہ ہوگا، یا اس کی تصدیق کرتے ہو تم؟ کہا کہ ہاں مجھے تو یقین ہے. اس نے کہا مجھے یقین وقین نہیں ہے، مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. بہرحال قرآن مجید نے جو واقعہ بیان کیا ہے کہ انتقال ہو گیا دونوں کا، اللہ تعالیٰ نے یا تو آخرت میں جب جہنم میں جائیں گے اس وقت کے واقعے کو ذکر کیا، یا اللہ تعالیٰ نے عالم مثال میں یہ واقعہ دکھلا کر قرآن مجید میں اس کو بیان فرمایا. بہرحال جہنم ہی جہنم میں چلے کے جائیں گے اور جنت ہی جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ شخص جو جنتی ہے اس کو جو ہے وہ یاد آئے گا دوست، اور کہے گا قال قائل منہم انہم کان لی، قال قائل منہم انی کان لی قریب. اس وقت یاد آئے گا کہ میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، اللہ نے مجھے تو جنت میں پہنچا دیا، اور مجھے یہ کہا کرتا تھا یقول ائنک لمن المصدقین، کیا تو تصدیق کرتا ہے جنت کی اور آخرت کی، یعنی یہ کہا کرتا تھا مجھے، تو ذرا اس کا حال تو دیکھوں وہ ہے کہاں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حل انتم مطلعون، کیا تم اطلاع تمہیں چاہیے کہ وہ کہاں پر ہے؟ فطلع فرا فی سواء الجحیم، اللہ تعالیٰ اس کو مطلع فرمائیں گے تو وہ بیچ جہنم میں ہوگا علیہ باللہ. اس وقت پھر وہ کہے گا قالت اللہ ان کی طلت الدین ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، کہ افسوس اگر میں تیری بات مان لیتا تو آج میں بھی تیرے ساتھ ہی ہوتا، تو نے تو مجھے مروا دیا تھا، کسر نہیں چھوڑی تھی مجھے تباہ و برباد کرنے میں، اگر میں تیرا ساتھ دیتا اور تیرا ہی ہم عقیدہ ہوتا تو یقیناً مجھے بھی جہنم میں جانا پڑتا. اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے بچا لیا. یہ واقعہ میں نے سنایا اس لیے کہ دنیا کے اندر دوستی دوست بناتے ہوئے خوب دیکھ بھال کر لو، چان پھٹک کر لو کہ ہم کس کو دوست بنا رہے ہیں. خدا نہ کرے کوئی منکر حدیث تو نہیں، کوئی منکر آخرت تو نہیں، کوئی منکر خدا تو نہیں، کوئی منکر قرآن تو نہیں. ہم دوستیاں لگاتے ہیں نا یہاں پر، تو دوست بناتے ہوئے اس کا خیال رکھ لینا چاہیے، کیونکہ یہی دوستیاں وہاں کام آئیں گی. لیکن وہ دوستی کام آئے گی جو اللہ کے لیے، لیکن خدا نہ کرے آدمی بعض اوقات خود سیدھے رستے پر ہوتا ہے، لیکن جو اس کا دوست ہوتا ہے وہ اس کو ٹیڑھے رستے پر لے کر چلا جاتا ہے، اور وہ دوستی نبھانے کے لیے وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑتا ہے. تو اس لیے بہت خیال رکھنا چاہیے کہ جن کو ہم دوست بنائیں خیال رکھیں کہ وہ کس عقیدے کے مالک ہیں، کون لوگ ہیں، ہمیں کہیں غلط راستے پر تو لے کر نہیں جا رہے، کیونکہ بعض اوقات دوست دوست کو پھسلا دیتا ہے. اس لیے اس واقعے کو میں نے ذکر کیا کہ دیکھیں اللہ نے اس کی مدد کر دی تو اس لیے وہ بچ گیا، لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہوتا. اسی کو یہاں پر اس واقعے کی جو اصل جو ہے عبرت اور جو چیز اصل نقطہ ہے وہ یہی ہے بس. اور اس کے بعد خوشی کے عالم میں اس نے کہا کہ افما نحن بمیتین، کیا ہم اب نمی نہیں مریں گے؟ یعنی جو جنتی تھا خوشی کے عالم میں بولا کہ واقعی کے عبد العباد کے لیے ہم جو ہے اللہ نے ہمیں نجات دے دی، اب کبھی ہمیں نہ مرنا ہے نہ موت ہے. اور پھر کہا اللہ موت تنولا وما نحن بمعذبین، مگر ہاں ایک مرتبہ جب موت آ گئی بس آ گئی، اب کبھی اللہ تعالیٰ موت نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ جنتیوں کو بھی بلائیں گے، وہ بھی جو ہے وہ قریب آئیں گے، اور جہنمیوں کو آواز دیں گے، وہ بڑی خوشی خوشی آئیں گے کہ شاید آج ہمیں نکال رہے ہیں. لیکن جب دونوں جو ہے وہ آمنے سامنے آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر اس کو ذبح فرما دیں گے اور کہیں گے آج کے بعد اب کسی کو موت نہیں، جہنمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں موت نہیں آئے گی، اور جنتی جنت میں کبھی انہیں بھی موت نہیں آئے گی. تو جنتی خوشیاں منائیں گے اور جہنمی اس وقت روئیں گے کہ اب ہم کہاں جائیں. کم از کم دنیا میں تو یہ ہے کہ مر کے انسان کو انسان کی جان چھوٹ جاتی ہے، لیکن وہاں تو ایسا بھی نہیں، وہاں تو موت کو موت آ جائے گی. جب موت کو موت آ جائے گی پھر انسان روئے گا، لیکن پھر اس کے بعد کوئی معاملہ جو ہے وہ کام نہیں آتا. پھر پچھتاوت کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہم سب. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ نے ذکر کیا، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر کیا اس میں، اور خاص طور پر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت اور ان کے جو فیصلے ہوا کرتے تھے عدل و انصاف سے متعلق اس کو بھی ذکر کیا. لیکن ایک موقع پر معمولی سی غلطی، غلطی بھی نہیں کہنی چاہیے اس کو، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ معمولی سی لغزش ہو گئی، اور فوری طور پر سجدے میں گر گئے اور توبہ استغفار کی. تو یہ اللہ کے نیک بندوں کا کام ہوتا ہے. غلطی تو ہر ایک سے ہو سکتی ہے, لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ معصوم ہیں, اللہ نے ان کے درجات بھی بلند کیے ہیں اور ان کے جو اللہ نے دنیا میں مرتبے ہیں اور آخرت کے مرتبوں کو بلند کیا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے تو معمولی چیز بھی یہ پسند نہیں فرماتے. تو اس لیے معمولی سی غلطی یہ ہوئی بظاہر کہ جو مظلوم تھا خطاب جو ہے آپ نے ان کو کیا, حالانکہ ظالم کو خطاب کرنا چاہیے تھا, وہ ظلم پر تھا, تو خطاب آپ نے ان مظلوم کو کیا. اللہ تعالیٰ نے اس پر فوراً ان کو تنبہ ہوا تو وہ فوراً سجدے میں گر پڑے اور اللہ سے توبہ و استغفار کی. اس کو یہاں پر ذکر کیا, اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اگر غلطی ہو جائے فوراً اللہ سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے. سورہ سات کے اندر آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے جس میں اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدے کے لیے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا تھا, لیکن شیطان نے اس حکم کو نہیں مانا تو اللہ کے بارگاہ سے راندہ درگاہ ہو گیا. اور یہیں پر حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر کیا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا اور آزمائش میں پورے اترے. ان کی بیوی ان کی بڑی خدمت کرتی رہیں جن کا نام رحمت تھا, اور بعد میں کہا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے افراہیم کی غالباً یہ بیٹی تھی, وہ پوتی تھی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور اس زمانے میں جب کہ لوگوں نے ان کو کوڑے پر ڈال دیا تھا اور کوئی ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا چونکہ وہ ان کے جسم میں کیڑے پیدا ہو گئے تھے تو کوئی قریب نہیں آتا تھا. جو لوگ خوشحالی کے زمانے میں ان کے دسترخوان پر بیٹھا کرتے تھے وہ بعد میں ان کو دیکھ کر دور سے گزر جاتے تھے, قریب نہیں آتے تھے. تو ایسی صورت میں حضرت رحمت جو ان کی بیوی تھی انہوں نے بڑی خدمت انجام دی اور اپنے شوہر کی جو ہے وہ تن من دھن سے ہر طرح سے قربانیاں دیں. لیکن اس محبت کے اندر ایک دو مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ شیطان جو ہے وہ بزرگ صورت بنا کر حضرت رحمت کے ساتھ آ گیا, بعض روایات ملتی ہیں اس طرح کی, اور اس نے کہا کہ تمہارے شوہر ٹھیک ہو جائیں گے, بس وہ جو ہے بغیر بسم اللہ کیے تم اس مرغ کو ذبح کر لو. وہ اب شیطان پھانسنا چاہتا تھا. تو حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اس کا پتہ چلا تو آپ ناراض ہوئے اور کہا کہ اگر میں تندرست ہو گیا تو تم نے جو جرم کیا ہے یا تم جو شیطان کو اپنے ساتھ لائی ہو تو میں تمہیں 100 جو ہے وہ 100 لکڑیاں جو ہیں وہ ماروں گا, یہ قسم کھا لی. اب لازمی بات ہے اللہ نے جب صحت دے دی تو نبی ہیں, فوراً اپنی قسم کا خیال آیا کہ میں نے تو قسم کھائی بھی ہے اور قسم کو پورا کرنا ضروری بھی ہے. اللہ رب العزت نے آسانی فرمائی کہ بھئی یہ ہماری بندی غلطی سے شیطان اس کے ساتھ آ گیا اور اس نے گمراہ کرنا چاہا, لیکن اب تم اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو بلکہ 100 تیلیاں لے لو اور ایک دفعہ مار دو اس کو تو تمہاری قسم پوری ہو جائے. اس طریقے سے جھاڑو کی تیلیاں ہوتی ہیں, اگر 100 تیلیاں اس کو باندھ دی جائے اور ایک دفعہ جو ہے وہ مار دیں جسم پر تو تمہاری قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. وَخُذْ بِيَدِكَ ذِقْصًا فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَسْ, تم قسم کو توڑو بھی مت بلکہ قسم پوری کرو بھی. اور اس کی صورت یہ, قسم توڑ بھی سکتے تھے کہ قسم توڑ دیتے اور اس کا کفارہ دے دیتے, لیکن اللہ نے کہا نہیں, وَلَا تَحْنَسْ, تم حانس مت ہو, قسم اپنی پوری کرو. طریقہ البتہ یہ ہے کہ ہماری بندی پر تم رحم کا معاملہ کرو اور ان کو جو ہے وہ بس اس طریقے سے ایک تنکے والی جھاڑو جو ہے وہ 100 مار دو ایک دفعہ تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. اس میں ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے اپنی بیویوں کے سلسلے میں, خاص طور پر بعض لوگ بہت زیادتی کرتے ہیں اور بات بات پر جو ہے وہ مارتے پیٹتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ یہ مارنا پیٹنا شریف لوگوں کا کام بہرحال نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ ممکن ہے زبان چلاتی ہوں یا سرکشی اختیار کرتی ہوں, لیکن مارنا پیٹنا یہ جائز بھی نہیں ہے, درست بھی نہیں ہے, اور خاص طور پر ایسی مار مارنا کہ نشان پڑ جائے. بعض خواتین کے ٹیلی فون آتے ہیں یا ویسے بیچاری وہ بتاتی ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ لوگ اس طریقے سے معاملہ کرتے ہیں اور نہیں ڈرتے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ قادر ہے ہم سے جتنے کہ ہم قادر ہیں کسی پر. جتنی قدرت اللہ نے ہمیں دی ہے اس سے زیادہ قادر اللہ تعالیٰ ہے ہم پر. اس لیے خیال کرنا چاہیے ان چیزوں میں, اور کبھی بھی اس قسم کی جو ہے وہ بات اگر آپس میں لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے. اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں طلاق دے دیتے ہیں لوگ. بعض لوگ آتے ہیں بعد میں بڑی پریشانی ہوتی ہے. ابھی ایک محترمہ آئی اور انہوں نے جو بات بتائی, میں نام وام نہیں لیتا کیونکہ نام لینے میں ایک تو پردہ دری بھی ہے, دوسری بات جائز بھی نہیں ہے, اور کسی کی پردہ دری کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن مسئلے کے طور پر بتا دوں تاکہ مسئلہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بعض اوقات یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ لڑکی کا باپ کوئی اور ہے، نام جو ہے وہ نکاح نامے میں اور لکھوا دیا اور اس وقت معاملہ سامنے نہیں آیا، کچھ عرصے کے بعد شوہر کے پاس جب یہ معاملہ آتا ہے تو وہ اس پر تان و تشنی کرتا ہے، حالانکہ اس میں اس عورت کا قصور نہیں، اگر قصور ہے تو ان کا جنہوں نے وہ فارم بھرا ہے یا جو اس کے کفیل ہیں وکیل تھے جو بھی تھے، لیکن اس جرم میں لوگ جو ہیں وہ پھر زیادتی کرتے ہیں۔ تو خاتون نے کہا کہ بھئی میں نے ان سے جب کہا شوہر سے کہ یہ کوئی جرم تو ہے نہیں، بھئی نام جو ہے اگر کسی کوئی اور، ان کے والد کوئی اور تھے اور نام کوئی اور تھا تو اول تو نکاح ہو گیا، نکاح تو ہے، نکاح تو اس لڑکی کا جب نام لے لیا تو نکاح ہو جاتا ہے، اگر بالفرض نام بھی نہ لے کوئی اور یہ کہیں کہ میں تمہارا نکاح اس شخص سے کرتا ہوں اور دو گواہوں کی موجودگی میں، وہ کہے میں قبول کیا، نکاح ہو گیا، تو نکاح تو ہو گیا، اس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے جب یہ کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس بیچاری نے فوری طور پہ کہا کہ بہت فرق پڑتا ہے، مارا جاتا ہے اور جو ہے وہ تانے دیے جاتے ہیں، مطلب یہ کہ اس نے تنزن کہا کہ بہت کچھ فرق پڑتا ہے، فرق بہت ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس معاملے میں تھوڑا سا اللہ کا خوف رکھنا چاہیے کہ مسائل معلوم کر لیں بجائے اس کے کہ اس کو تان و تشنی دیں۔ ارے بھائی اگر کوئی شخص ولد الزنا ہو، یعنی جس کا کوئی باپ کے پتہ نہ ہو کہ کون ہے، شریعت تو اس کے بارے میں بھی کہتی ہے کہ تم اس کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ اس میں اس کا کیا قصور ہے، اس لڑکے کا کیا قصور ہے جس کا باپ نہیں ہے، جس کو یہ نہیں پتہ بچارے کو کہ میرا باپ کون ہے، تو اگر وہ دنیا میں آ گیا، پیدا ہو گیا، تو اب ہم اس کو اس کی سزا دیں، یہ جائز نہیں ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ یہ تو نہ جانے جس کا گناہ ہے، لیکن اس میں اس لڑکے کا کوئی قصور نہیں۔ تو جب ایک شخص جس کے باپ کا علم نہیں ہے، اگر اس کا کوئی قصور نہیں ہو سکتا، تو اگر کسی عورت کا باپ کوئی اور ہو اور نام کوئی اور جو ہے لکھوا دیا گیا ہو، تو اس میں اس کا کیا قصور ہے۔ ایک دفعہ ایسی صورتحال میرے سامنے بھی آئی، یہاں پر قریب ہی ایک جگہ نکاح تھا، امریکہ سے آیا تھا لڑکا۔ اب جب میں نے اس لڑکے کا نام اور اس کی ولدیت بولی تو وہ کھڑا ہو گیا غصے میں اور کہا کہ یہ میرا باپ نہیں ہے۔ میں نے کہا بھی تیرا باپ کون ہے مجھے تو نہیں پتا، اور جو یہاں لکھا ہوا ہے میں تو صرف اس نام کا پابند ہوں، باقی تیرا باپ کون ہے یہ تو زیادہ جانتا ہے، یہ تیری ماں جانتی ہے، تو خود پہلے سے تو یہاں پر تبدیلی کرنی چاہیے تھی، تو نے پڑھا نہیں کہ بھائی تیری ولدیت کس طرح لکھی ہوئی۔ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اس کی تربیت کی، کہنے لگا یہ میرا باپ۔ بہرحال اس قسم کے جذباتی مکالمات ہوتے ہیں، باپ تو باپ ہی رہتا ہے، چاہے اس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہو، جیسا معاملہ بھی کیا ہو، لیکن بہرحال وہ باپ ہی رہے گا۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے بار بار یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اگر وین زنا وین سریقہ، کیا ہم پھر بھی اپنے باپ کی جو ہے وہ فرما برداری کریں اور تابے داری کریں اور ان کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، اگرچہ وہ زنا کریں، اگرچہ وہ چوری کریں؟ یہ ایک صحابی نے پوچھا کہ اگرچہ وہ وین زنا وین سریقہ، اگرچہ وہ زنا کریں، اگرچہ چوری کریں اور ہمیں پتہ بھی ہو۔ کہا آپ نے وین زنا وین سریقہ، کہ اگرچہ وہ چوری کریں، اگرچہ وہ زنا کریں، تب بھی جو ہے وہ تجھے حق نہیں ہے کہ تو ان کے ساتھ زیادتی کرے۔ یہ اندازہ لگائی کس قدر حق ہے، پھر بھی کسی بیٹے کے لیے جائز نہیں کہ اپنے باپ جو ہے وہ بدتمیزی کرے۔ ٹھیک ہے اگر وہ دین کی بات کے خلاف کرتے ہیں تو آپ ان کی بات مت مانیں، لیکن بدتمیزی کرنا یا ان کو برا بھلا کہنا یہ کسی طرح جائز نہیں ہے، یا ان کے سامنے اونچی آواز سے بولنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے جتنے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے فضل و کرم سے اللہ سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجیے، سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے، سب کی نمازوں کو، ہم سب کی نمازوں کو، روزوں کو قبول فرما دیجیے۔